حدیث کے حوالے سے ہم آپ کے افکار و نظریات سے استفادہ کر رہے تھے. سنجیدہ اہل علم علماء اچھے علمی سوالات اٹھا رہے ہیں اور اتفاق اختلاف سے قطع نظر غامدی صاحب کی فکر کی تفہیم, اس کی توضیح مزید اور اس کی تنقیح میں ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے جو ناقدین کی جانب سے بھی سامنے آتا ہے اور ہم اس کی بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اہل علم علماء چیزوں کو علمی انداز میں دیکھیں, علمی تنقیح اور علمی استدلال سے تنقید کریں, یہ کسی نعمت سے کم نہیں. آغاز کرتے ہیں, ہم سب کافی تفصیلی تبادلہ خیالات آپ سے چل رہے حدیث پہ کئی نشستیں ہو گئی ہیں. سوال گزشتہ نشست میں یہاں پر پہنچا تھا کہ قرآن مجید کی دو آیات سے بالعموم علماء استدلال کرتے ہیں, آیات کا محل, جملے کی ساخت, لفظ کا معنی, سیاق کلام, سب کچھ آپ نے واضح کیا اور نتیجہ خز کیا تھا کہ پیغمبر کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ دین کی شرح و وضاحت, تفہیم و تبیین کرے. اگر وہ کرتا ہے اس کا احسان ہے اور امت پر ایک نعمت کی طور پر پیغمبر کی ایک شفقت کا اظہار ہوتا ہے. سوال سے جوڑتا ہوں, یہ بتائیے گا کہ لوگ پھر عام طور پہ کہتے ہیں کہ اگر یہی کچھ کرنا تھا, بلاغ مبین, ابلاغ, پہنچا دینا چیزیں, تو یہ کام تو اللہ تعالیٰ کتاب کسی صندوق میں رکھ کے کسی پہاڑی پہ اتار کے بھی کر سکتے تھے, لوگوں کے ہاتھ لگ جاتی, کتاب پڑھ لیتے. ایک شخصیت کو بھیجا ہے, زندہ شخصیت ہے, علم رکھتی ہے, اللہ سے رابطہ ہے, لوگوں کے سوالات بھی پیدا ہو رہے ہیں, اجتہادی مسائل بھی ہیں, اطلاقی مشکلات بھی ہیں, تو یہ تو عقل کہتی ہے کہ ایک پیغمبر آیا ہے تو اب وہ انسان ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کرے گا, وضاحت بھی کرے گا, شرح بھی کرے گا. تو انسان کو منتخب کرنے کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ سمجھائے, وضاحت کرے, شروحات کرے, کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کو ٹھیک کر دے آیات کو سمجھنے میں. اور ہم یہ دیکھتے بھی ہیں کہ صحابہ اکرام آ کے بتاتے ہیں کہ جی ہم نے اس آیت سے یہ مفہوم لیا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کر دیتے ہیں. تو عقل یہ کہتی ہے کہ انسان کو دی ہے نبوت, تو پھر انسان کی ذمہ داری ہونی چاہیے اس کو سمجھانا بجھانا.
یعنی انسان یہ کرتا ہے, اس کے بعد اس کو ذمہ داری بنانے کی کیوں ضرورت ہے؟ اگر ایک چیز انسان کی فطرت میں ہے, وہ ایسا کرے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کو ذمہ داری کیوں بنائیں گے؟ ہماری فطرت میں ہے کہ ہم معاش کی جدوجہد کرتے ہیں, ہماری فطرت میں ہے کہ ہم اپنے لیے ایک سیاسی نظم بناتے ہیں. ان میں سے کسی چیز کو بھی ذمہ داری نہیں بنایا گیا. کہیں قرآن کی آیت میں یہ نہیں لکھا گیا کہ آپ کو جا کے فلاں کاروبار ضرور کرنا ہے. اصولی باتیں بیان کر دی گئی ہیں. تو ہماری فطرت میں جو چیزیں رکھی جاتی ہیں ان کا ظہور ہوتا ہے. اس کو ذمہ داری بنانے کے تو بڑے غیر معمولی نتائج ہیں. اگر کسی چیز کو ذمہ داری بنایا جائے گا تو پھر اس کے حدود قیود طے کیے جائیں گے. ذمہ داری کوئی معمولی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے تو آپ دیکھیے کہ یہ بتایا ہے کہ اتنی رکعتیں ہوں گی, اس طرح پڑھی جائیں گی, یہاں سے شروع ہوگی نماز, یہاں ختم ہو جائے گی. روزے کو اسی طریقے سے متعین کر کے بتایا ہے. جب کوئی چیز فریضہ بنا دی جاتی ہے, اس کی نوعیت بالکل الگ ہو جاتی ہے. جو چیزیں آپ سے آپ جہاں ضرورت پڑے گی ہو جانی ہیں, ان کو ذمہ داری اور فریضہ کیوں بنایا جائے؟ یعنی وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے, اسی کو پیش نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بتایا ہے کہ جب ایک پیغمبر لے کر آئے گا تو لوگ پیغمبر سے وابستہ ہوتے ہیں, پیغمبر سے ہدایت حاصل کرتے ہیں, پیغمبر کی ذات ان کے لیے نمونہ بنتی ہے. یہ سارے مسالے ہوئے, یہ ساری حکمتیں ہوئیں جب انسان کو ایک باشعور ہستی کی حیثیت سے یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ بلاغ مبین کرے, بات پہنچائے جا کے. یعنی اس کو دیا گیا ہے دین, لوگوں تک پہنچا دو, اس درجے میں پہنچا دو کہ وہ یہ کہہ اٹھیں کہ لے یقول درستہ. یعنی آپ نے تو گویا ایک ایک چیز کو اس طرح پہنچا دیا کہ لفظ لفظ ہم تک واضح ہو گیا. تو یہ چیز پیغمبر نے قرآن کے معاملے میں کی, یہ سنت کے معاملے میں کی. جب وحی کی گئی کہ آپ ملت ابراہیم کے مطابق ان کی تربیت کریں, تو جو ملت ابراہیم کے احکام تھے وہ سب آپ نے بتائے, ان پر لوگوں کو گامزن کیا. یہ سب کا سب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے کیا. اب رہ گئی یہ بات کہ یہ بھی آپ کا فریضہ تھا کہ آپ قرآن مجید صرف دے نہیں, اس کی تفسیر بھی فرمائیں. تو پھر تو ایک ایک چیز کی تفسیر کرنی چاہیے تھی آپ کو. ذمہ داری کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہے؟ ہر ہر چیز کا اطلاق بھی کریں تو اس امت کے علماء کو پھر کیا کرنا تھا, اور بعد میں لوگوں کو کیا کرنا تھا؟ اگر یہ ذمہ داری پیغمبر پر ڈالی جاتی تو پیغمبر اس کو پورا کرتا یا آدھا کرتا؟
پورا کرتا.
پھر پوری تو ہو جانی چاہیے تھی نا. قرآن مجید کی ایک حتمی تفسیر بھی آپ ہی کو لکھ دینی چاہیے تھی, اور تمام فقہی اطلاقات بھی آپ کی واضح کر دینے چاہیے تھے. اگر ذمہ داری دی گئی ہے تو ذمہ داری پھر ادھوری تو نہیں ہوگی نا. تو اس لیے یہ بالکل بے معنی بات ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا پیغمبر بھیجا گیا, وہ دین کا ماخذ ہے, اس کی زبان سے دین نکلے گا, وہ دین پر عمل کر کے خود دکھائے گا. اسی وجہ سے اس کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے بڑی برکت کی چیز بنے گا. لیکن یہ کہ کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے, کوئی چیز آ گئی ہے, ہم اس کی خدمت میں پیش کر دیں گے, وہ عنایت فرمائیں گے, اس کا جواب دے دیں گے. یہ بھی ممکن ہے کہ جواب نہ دیں اور یہ کہیں کہ خود غور کرو. چنانچہ اس کی مثالیں موجود ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ نے بعض سوالات کیے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ خود غور کرو, یا کسی آیت کی طرف اشارہ کر دیا. مثلا کلالہ کے بارے میں جو سوال کیا گیا ہے وہ کس نے کیا؟ سیدنا عمر جیسی بڑی شخصیت نے کیا. حضور نے اس کے جواب میں فرمایا یکفی کا آیت السیف, تمہارے لیے جو گرما کے موسم میں سورہ نساء کی آیت اتری ہے وہ آخری آیت, وہ کافی. جواب نہیں دیا, وضاحت نہیں کی, مطلب نہیں بتایا. وہ خود کہتے ہیں کہ میری یہ آرزو تھی کہ میں اس کے بارے میں کچھ اور سوالات بھی کر لوں. تو اللہ کے پیغمبر نے کبھی مطلب بتا دیا, کبھی رہنمائی کر دی, کبھی کسی فرع پر اطلاق کر کے دکھا دیا, اور کبھی یہی مناسب سمجھا کہ یہ چیز لوگوں کے لیے چھوڑی جائے, وہ خود اس پر غور کرے, ان کے اندر غور کرنے والے پیدا ہوں, دین میں تفکر اور بصیرت رکھنے والے لوگ پیدا ہوں. تو یہ اس امت کے علماء پر بھی اعتماد ہے, اس لیے کہ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں. یعنی پیغمبر جب پیغمبر کی حیثیت سے آئے گا یہاں ضروری سمجھے گا, وہاں لوگوں کی رہنمائی فرما دے گا, ایک معلم کی طرح کوئی چیز سکھا بھی دے گا, جہاں وہ ضروری نہیں سمجھے گا نہیں سکھائے گا, لوگوں کے لیے چھوڑ دے گا. تو یہ بات کہ کسی استاد نے یا معلم نے کتنا بتا دینا ہے, کتنا آپ کے لیے چھوڑ دینا ہے, کتنے کے لیے آپ کو پابند کرنا ہے کہ آپ خود تگ و دو کریں, یہ فیصلہ اس معلم کو کرنا ہوتا ہے. ہمارے بہت سے اساتذہ رہے ہیں جن میں سے ہر ایک کا مزاج الگ تھا. بعض سے آپ جو چیز پوچھیں بلکہ پڑھائیں گے بھی تو لفظ لفظ کا مطلب بتا دیں گے, اور بعض وہ تھے کہ جو ایسی مشقیں دے دیتے تھے کہ خود ہی محنت کیجئے, خود ہی سر ماریے, خود ہی نتائج اخذ کیجئے. یعنی سب اساتذہ کا مزاج بھی ایک نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ کوئی ذمہ داری عائد کر دیتے ہیں تو اس کی تو نوعیت بالکل تبدیل ہو جائے گی. تو ایک پیغمبر کو بلکہ ایک معلم کو روبوٹ بنا دینا ہے, کیا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ایک لفظ کی تفسیر کرے گا, ایک ایک فرع کے اوپر اصل کا اطلاق کر کے دکھائے گا. تو ساری فقہ بھی اسی وقت مرتب ہو جانی چاہیے تھی, پھر ساری تفسیر بھی اسی وقت لکھی جانی چاہیے تھی. ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا, اور نہ یہ ہونا چاہیے, نہ یہ انسانی فطرت کا اقتضا ہے, نہ یہ کوئی اچھا طریقہ ہوتا. جن انسانوں کو یہ کتاب دی گئی ہے اور جن کو یہ دین دیا گیا ہے, ان کے اندر بھی یہ اللہ کی عنایت ہے کہ ایسے جلیل القدر لوگ ہر دور میں پیدا ہوتے ہیں جو یہ خدمت انجام دیتے رہتے ہیں. اور اس سے دیکھیے کہ ذہین لوگوں کا اللہ کی کتاب کے ساتھ کیسا تعلق پیدا ہوتا ہے, اس پہ غور کر رہے ہیں, فکر کر رہے ہیں, تدبر کر رہے ہیں, اس میں متنوع خیالات سامنے آتے ہیں, لوگوں کی دلچسپی کس طرح اس ساتھ برقرار رہتی ہے, جلیل القدر اہل علم کیا خدمات انجام دیتے ہیں. آپ تو یہ ذمہ داری بنا کے یہ سارے دروازے بند کر دینا چاہتے ہیں, یہ کون سی عقل کی بات ہے؟
ٹھیک, اچھا ہم سے بھی نقطہ آپ نے بڑی خوبی سے واضح کیا کہ جو کام کر رہے ہیں پیغمبر, لوگوں کی ضرورت پیدا ہو رہی ہے, آپ کے پاس لوگ جا رہے ہیں. ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ لوگ جب پیغمبر کے پاس جاتے تھے تو وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے پیغمبر سے پوچھنا ہے, ان کی ذمہ داری ہے, یہ ہمیں بات بتائیں گے. قرآن مجید نے کئی جگہوں پہ آیات نازل ہوئیں اور کہا یہ تم سے پوچھتے ہیں, اب ہم اس کا جواب دے رہے ہیں, جواب تم ان کو دے دو. تو لوگ تو اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی, ہمیں اگر دین کے لحاظ سے کوئی مشکل پیش آئے اور اللہ کے پیغمبر موجود ہوں تو ہم تو اسی احساس کے ساتھ ان کی طرف رجوع کریں گے کہ ان کی ذمہ داری ہے, یہ دین کی بات یہ لے کر آئے ہیں, کوئی الجھن پیدا ہو رہی ہے تو یہی بتائیں گے ہمیں.
نہیں, آپ اس طرح کیوں رجوع کریں گے؟ اس طرح رجوع کریں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت پاتے ہیں, ان کا علم بے خطا ہے, ہم عاجزانہ ایک طالب علم کے طور پر حاضر ہو رہے ہیں. یعنی یہ تو ایسے ہی ہے کہ استاد کے سر پر جا کر آپ کھڑے ہو جائیں اور یہ کہیں تمہاری ذمہ داری یہ پڑھاؤ مجھے, یہ کون سے ادب آداب ہے؟ یہی کہیں گے کرم فرمائیے, عنایت فرمائیے, آپ کے التفات کی ضرورت ہے, یہ بندہ عاجز ایک طالب علم کے طور پر حاضر ہے. تو یہ کیا بات ہے جو آپ کرتے ہیں؟ ہم اپنے اساتذہ کے پاس اس لیے جاتے ہیں یا اس طرح جاتے ہیں اور جا کر ان کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اس وقت آپ کھانا کھا رہے ہیں تو وہ بھی چھوڑ دیجئے, پانی پی رہے ہیں تو وہ چھوڑ دیجئے, آپ کا کام ہے ہمیں پڑھانا, یہ کہا جاتا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے آپ عنایت فرمائیے, آپ کرم فرمائیے. اسی کو بہت خوبصورت الفاظ میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ امام فرائی نے اس طرح ادا کیا کہ فمن جہت نصح ورافتی, یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے خیر خائی ہے, آپ کی رافت ہے, آپ کی نوازش ہے کہ آپ نے سوالوں کے جواب دیے ہیں, آپ نے وضاحت فرمائی ہے. اس کو ذمہ داری بنا کے آپ پیغمبر کو کس درجے پر کھڑا کر رہے ہیں اور لوگوں کو کس مقام پر کھڑا کر رہے ہیں, ان کا وہ صحیح رشتہ پیدا ہونا چاہیے جو پیدا ہوا کہ وہ ادب کے ساتھ حاضر ہوں, وہ کرم اور عنایت کی توقع لے کے حاضر ہوں، نہ کہ یہ کھڑے ہو کے سر پہ یہ کہیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے بتانا ہے آپ کو، یہ کون سا طریقہ ہے؟
اچھا، ہم سب ایک روایت عام طور پر پڑھی جاتی ہے، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں مکارم اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری بات ہے، اگر آپ کی زبان کی میں الفاظ لے لوں تو ذمہ داری تو بلاغ مبین کی تھی، آیتیں پڑھنی تھی، شریعت سکھانی تھی، ایمان و اخلاق کی بات کرنی تھی جو موجود تھی. آپ تو بتا رہے ہیں کہ مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کر کے تمہیں دکھاؤں، گویا آپ تو اس کو اپنی ذمہ داری کے طور پر بیان کر رہے ہیں.
یہ تو دین کا بیان ہے، یعنی مکارم اخلاق تو دین کا بہت بڑا حصہ ہے، بلکہ اگر دین کے تینوں اجزاء یعنی تطہیر بدن کو، تطہیر خورونوش کو اور تطہیر اخلاق کو سامنے رکھیے تو سب سے بڑا حصہ یہی ہے. اور یہ بات بھی حضور نے بتائی، قرآن بھی یہی بتاتا ہے کہ ہمارا اصلی امتحان اسی باب میں ہے. تو یہ اسی بات کو بیان کیا ہے کہ یہ میری پیغمبرانہ ذمہ داری یہی ہے کہ میں اس دین کو تمہارے سامنے واضح کر دوں. تو جو دین آپ نے ہمیں دیا ہے وہ مکارم اخلاق کا اتمام ہے، اسی کو بیان فرما رہے ہیں. بلاغ مبین کا مطلب یہ ہے کہ جو دین دیا گیا ہے وہ دین کیا ہے، قرآن کی صورت میں ہے نا، تو قرآن مجید آپ کے خیال میں کوئی توضیح کا تقاضا کرتا ہے؟ وہ ایک کتاب مبین ہے، جگہ جگہ اپنے آپ کو کتاب مبین کہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تفصیل لکل شے ہے، میں نے ہر چیز جو دین سے متعلق تھی اس میں تفصیل کر دی ہے. تو وہ حضور نے ہمیں دے دیا، اس میں مکارم اخلاق بھی اپنے اتمام کو پہنچ گئے، ہدایت بھی اپنے اتمام کو پہنچ گئی، اور جو عملی چیزیں ہیں وہ سب کی سب سنت کے طور پر جاری کر دیں. اور ان چیزوں کے بارے میں بھی قرآن نے اس کو نقل کیا ہے سورہ نحل میں کہ ہم نے ہدایت دی تھی کہ یہ کہاں سے شروع ہوگا. انا اوحینا الیک، ہم نے آپ کو وحی کی تھی. یاد کیجئے کیا وحی کی تھی؟ کہ ملت ابراہیم کی اتباع کرنی ہے. تو آپ نے اللہ کے اس حکم کے تحت ملت ابراہیم کی اتباع کی، اور جو دین ابراہیمی کی روایت تھی اس کو ایک سنت کے طور پر آگے اپنی تصویب سے جاری فرمایا. یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ یہ کام کریں، اس کا حکم آپ کو دیا گیا تھا. اسی طرح بلاغ مبین آپ کی ذمہ داری تھی. تو اس دین میں یہ سب کچھ ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں. یعنی یہ بات کہ قرآن کی کسی آیت کے بارے میں مجھے یا آپ کو مشکل پیش آ گئی ہے تو میں حاضر ہو جاؤں گا، مجھے تو حاضر ہونا ہے، بلکہ مجھے میں آگے چاہ کے بتاؤں گا، حکم دیا گیا ہے کہ مجھے آپ ہی کی خدمت پہ حاضر ہونا ہے، آپ موجود ہوں گے تو آپ ہی کی طرف رجوع کروں گا، یہ میرا فریضہ ہے، میری ذمہ داری ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پر ہے، آپ چاہیں گے تو اس کی وضاحت فرما دیں گے، چاہیں گے تو مجھے غور کرنے کے لیے کہیں گے، چاہیں گے تو کوئی اشارہ کر دیں گے کہ وہ میرے لیے غور و فکر کا ذریعہ بنے. یہ سب آپ کی ثوابدید پر ہے، اور ایسے ثوابدید پر ہونا چاہیے، رہنا چاہیے تھا، تاکہ ہماری دینی تربیت ہو، اس کے بغیر تو یہ ہو نہیں سکتا. ہاں کسی موقع پر آپ اگر موضوع سمجھیں گے تو جواب بھی دے دیں گے، دیا ہے آپ نے بہت سی چیزوں کا.
ٹھیک، اچھا ہم سب ایک جملہ بھی آپ نے فرمایا، اسی کو میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑی سی وضاحت ہو جائے. آپ نے فرمایا کتاب مبین ہے، واضح ہے، اللہ نے ان کو دی، آپ نے آگے پہنچانا ہے. تو اگر یہ کتاب مبین ہے تو مثلا پھر آپ کو تفسیر لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ محض قرآن کا ترجمہ ہی کر دیتے ہیں.
یہ لوگوں کی ضروریات ہوتی ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ ایک واضح کتاب ہے لیکن لوگ جس پس منظر سے کسی چیز کو سنتے سمجھتے ہیں ان کی کچھ ضرورتیں پوری ہو کرنے کے لیے آپ تفسیر لکھتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، سب کام کرتے ہیں. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ مسلمان امت کے علماء ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں. حضور نے بھی وہاں کیا جہاں کوئی ضرورت پیش آ گئی، ضرورت پیش آتی ہے، اسی ضرورت کو سامنے رکھ کر میں تو اس کا قائل ہوں، اور اس کا میں نے لحاظ کیا ہے اپنی تفسیر میں کہ صرف وہاں پر کوئی چیز لکھی جائے یا وہاں پر کوئی حاشیہ دیا جائے جہاں فی الواقع یہ ضرورت ہے کہ کوئی شخص جب اس کو پڑھے گا تو وہ اپنے ذہنی پس منظر کی وجہ سے، کیونکہ انسان مختلف پس منظر سے آتے ہیں، ان کے اپنے تعصبات ہوتے ہیں، سوچنے کے اپنے طریقے ہوتے ہیں، ان کے اندر تساہل بھی ہوتا ہے، وہ بعض اوقات غور نہیں کرتے، تو اس کے لیے خدمت انجام دی جاتی ہے. تو یہ خدمت انجام اس لیے دی جاتی ہے کہ لوگوں کو غفلت سے بیدار کر کے ان غوامز کی طرف متوجہ کیا جائے. تو سوال یہ ہے کہ وہ جو تفسیر میں نے لکھی ہے، کیا اس تفسیر تک پہنچنے کے لیے اگر وہ کتاب مبین نہ ہوتی تو مجھے آسمان سے الہام ہوا ہے؟ تو یہ اصل میں عالم اور عامی کا فرق ہے جو تفسیر سے پورا کیا جاتا ہے.
ٹھیک، نقطہ واضح ہوا، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. یہ بیان فرمائیے گا، کل ایک آیت زیر بحث آئی، سورہ جمعہ میں بھی ہے، باقی جگہوں پہ بھی ہے، اور آپ کی کتاب میں سر عنوان ہے جہاں سے آغاز ہوتا ہے، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو اب یہ تعلیم کتاب پیغمبر نے شریعت پر عمل بھی کیا، اسوہ حسنہ بھی ہیں، تفہیم و تبیین، شرح و وضاحت سمجھایا، اطلاقی سوالوں کے جواب بھی دیے، لوگوں کو مشکل پیش آئی استثناء بھی دی، رخصت بھی دی، تو یہ سارا عمل جو پیغمبر کر رہا ہے ہم اس کو تعلیم کتاب کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اور اگر یہ تعلیم کتاب ہی ہے تو پھر تعلیم کتاب کی تو وہاں ذمہ داری ڈالی ہے باقاعدہ۔
میں نے عرض کر دیا تھا کہ تعلیم کا لفظ اور تبیین کا لفظ یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ہماری اردو میں بھی ایسے ہی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ایک آدمی کو آپ بلاتے ہیں، بلا کے کہتے ہیں میرے بچے کو قرآن پڑھاؤ، وہ قرآن مجید کا متن پڑھا دیتا ہے، کچھ اور نہیں سکھاتا۔ تو قرآن پڑھاؤ کے الفاظ ٹھیک استعمال کیے نا آپ نے۔ اسی طرح آپ نے کسی عالم کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اس بچے کو قرآن پڑھا دیں، تو یہاں ظاہر ہے مطلب یہ ہوگا کہ قرآن مجید کا ترجمہ کر کے بتائیں، اس کی تفسیر کر کے بتائیں۔ تو پہلی دفعہ قرآن میں آپ نے وہی سکھانے کا لفظ یا پڑھانے کا لفظ استعمال کیا تو ایک اور مصداق تھا اس کا، دوسری دفعہ استعمال کیا تو اس سے بالکل مختلف مصداق تھا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دونوں الفاظ، یعنی تبیین کا لفظ بھی اور تعلیم کا لفظ بھی، یہ اپنے اندر یہ دونوں مفاہیم رکھتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں۔ یہ بات کہ کہاں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے، کیا چیز فیصلہ کرے گی، یا جملے کی تعلیف فیصلہ کرے گی یا موقع کلام فیصلہ کرے گی، تو موقع کلام دونوں جگہ یہ تقاضا کر رہا ہے کہ وہاں وہ بلاغ مبین کے لیے یا پہنچا دینے کے لیے ہی ہو، یعنی تعلیم بھی پہلے معنی میں ہو، قرآن مجید سکھا دی، جیسے کہ علام القرآن کی میں نے مثال دی، تبیین بھی بلاغ مبین کے لیے ہے، وہاں وہ اس مفہوم میں استعمال ہوئے ہیں، یہ موقع کلام بتا رہا ہے، اس نے یہ تخصیص کر دی ہے، معنی کو وہاں متعین کر دیا ہے، اب دوسری چیز نہیں ہو سکتی۔
تو یہ موقع کلام جو ہے غم صاحب، یہ آپ کے نزدیک ہو نا، کوئی دوسرے شخص کہے کہ موقع کلام میرے نزدیک، تو یہ دوسرے معنی میں دے رہے ہیں،
وہ اس سے وہ مطلب بھی نکالے گا، اس پہ اپنے نقطہ نظر کی بنیاد بھی رکھے گا، کس نے روکا اس کو، ظاہر ہے کہ میں اس پہ تنقید کروں گا اور وہ میرے نقطہ نظر پہ تنقید کر دے گا۔ یعنی یہ میں نے کب کہا ہے کہ موقع کلام متعین کروں گا، تو جو میں متعین کروں گا آپ کو اس سے اختلاف کا حق نہیں ہے، لفظ کے جو معنی میں لوں گا اس سے آپ کو حق نہیں ہے اختلاف کرنے کا۔ میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے نزدیک یہ لفظ یہاں اس معنی میں استعمال ہوا ہے، اور وہاں کتاب کے بارے بھی میں نے عرض کیا کہ کتاب وہاں شرائع اور قانون کے لیے ہے، اس کو سکھانے کے لیے ہے، ان کو شریعت سکھاؤ، یعنی شریعت کی تعلیم دو، نہ کہ شریعت کے جو قوانین ہیں ان کے فروع بتاؤ کہ کس طرح سے نکلتے ہیں، یہ مدعا وہاں ہے ہی نہیں، بات بیان کرنا وہاں مقصود ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ لفظ کے ایک معنی مراد لے لیتے ہیں اور یہ بتا دیتے ہیں کہ لفظ اس کا تقاضا کرتا ہے یا تعلیف جملہ اس کا تقاضا کرتی ہے یا موقع کلام تقاضا کرتا ہے، تو پھر اس کے دوسرے مفاہیم وہاں داخل نہیں کیے جاتے۔
ٹھیک، اچھا جو پورا آپ کا مقدمہ ہے، میں ایک عملی نظائر تاریخی حقیقت کے طور پہ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر تو پیغمبر کی ذمہ داری نہیں تھی، کیا صحابہ کرام کے اندر بھی یہی رجحان، یہی نقطہ نظر تھا کہ بھائی دین ہمیں مل چکا ہے، اب ہم اس پر عمل کرتے ہیں، کہیں پر کوئی مشکل پیش آئے گی پوچھ لیں گے، آپ نے بتا دیا تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں ہے تو پھر ہمارے درمیان اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ تو کیا صحابہ کرام جو اولین مخاطبین ہیں، انہوں نے بھی پیغمبر کی ذمہ داری کو اسی طرح پرسیو کیا کہ دین کا ابلاغ تو ان کی ذمہ داری ہے، باقی جو کام ہے کر دیں تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں تو ہمیں غور فکر کرنا پڑے گا۔
صحابہ کرام پیغمبر کی ذمہ داریاں نہیں طے کرتے تھے، بیٹھ کے اپنی ذمہ داریاں دیکھا کرتے تھے، ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اس دین پر عمل کریں، اور اگر کسی معاملے میں کوئی اختلاف پیدا ہو تو پیغمبر کی طرف رجوع کریں، اس کا حکم دیا گیا ہے قرآن میں، وہ آگے زیر بحث آئے گا۔ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں حضور کے معاملے میں، صحابہ کی کیا ہیں، اس پر ابھی میں نے گفتگو نہیں کی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے، یہ صحابہ نہیں طے کریں گے، یہ میں نہیں طے کروں گا، یہ اللہ طے کرے گا، اور وہ اس نے بتا دیا ہے کہ دو ہی ذمہ داریاں، منصبی ذمہ داریاں دو ہی ہیں، ایک یہ کہ آپ کو جو دین دیا گیا ہے اس کو آپ آخری درجے میں پہنچا دیں، بے کم و کاس پہنچا دیں، لوگوں کے سامنے اس کو رکھ دیں، اس کی کوئی چیز چھپی نہ رہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ بالکل اس مفہوم میں ہے جو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، یعنی کتمان کے مقابلے میں کوئی چیز چھپائی نہیں جائے گی، کسی چیز میں کوئی ترمیم تغیر نہیں ہوگا، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی جائے گی، کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، بے کم و کاست پہنچا دیا جائے گا، یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کو عدالت بنا کے بھیجا گیا ہے، اس کے ذیل میں جو اقدامات کرنے ہیں جب جب اللہ تعالیٰ کہے گا آپ وہ اقدام کریں گے، اس کی تفصیلات بہت ہیں، وہ ظاہر ہے اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری تھی آپ کی، صحابہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی ذمہ داریاں، وہ آپ پوچھیں گے تو میں بیان کروں گا. اس کے تحت میں نے وہ آخری پیراگراف لکھا ہے, یہ جہاں سے آپ سوال کر رہے ہیں, جس میں یہ بتایا ہے کہ جب حضور کا فیصلہ یا حکم سامنے آ جائے گا تو پھر اس کے بارے میں یہ تحقیق تو ہوگی کہ وہ حضور کا ہے یا نہیں. اطمینان ہو گیا تو پھر سر تسلیم خم کرنا ہوگا. اس کا حکم قرآن میں بیان ہوا ہے. یہ میری ذمہ داری ہے تو میری ذمہ داریاں پوچھیے, صحابہ کی ذمہ داری کیا ہے وہ پوچھیے, رسول اللہ کی ذمہ داری وہی تھی جو میں نے بیان کر دی ہے. یہ بات کہ آپ کسی چیز کی وضاحت بھی فرما دیں, آپ کسی چیز کا اطلاق بھی واضح کر دیں, آپ کسی اصل کی فرع بھی بتا دیں, آپ کوئی استثناء بھی دے کے بتا دیں, یہ آپ نے اسی طرح کیا جس طرح کے ایک معلم کرتا ہے, شفقت سے, محبت سے, رافت کے جذبے سے, اپنے شاگردوں کے ساتھ نسو خیر خائی کے تعلق سے. یہ یوں نہیں ہے کہ ایک فریضہ یا ذمہ داری تھی جیسے پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے اس لیے آپ کو یہ کام کرنا ہی کرنا تھا. نہیں, اس کی آپ کی ثوابدید تھی. آپ چاہیں تو وضاحت کر دیں, چاہیں تو لوگوں پر چھوڑ دیں, چاہیں تو کسی چیز کی طرف توجہ دلا دیں, لیکن لوگوں کا فرض تھا کہ اگر ان کو کوئی مشکل پیش آئی ہے تو وہ پیغمبر کی موجودگی میں پیغمبری کی طرف جائیں.
آپ صاحب, بہت ہی اہم گفتگو جاری ہے حدیث کے حوالے سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی منصبی ذمہ داری کیا تھی, صرف بلاغ مبین یا دین کی مکمل شرح و وضاحت, اطلاق کر کے تفہیم و تبیین, ایک ایک چیز کے بارے میں نقطہ نظر کو واضح کرنا, قرآن مجید کی آیات زیر بحث آئیں. اس کے بعد سب سے اہم ترین جو نقطہ ہے وہ یہ کہ پیغمبر کی ذمہ داری نہیں تھی, لیکن اگر ہم تک کوئی بات پہنچ گئی ہے تو اب ہم پر ماننا ضروری ہے, لازمی ہے, ایمان کا تقاضا ہے. کیا وجہ ہے, وہ کیا نقطہ ہے درمیان کا, وہ کون سا لنک ہے جس کی وجہ سے وہاں ذمہ داری نہیں بنتی لیکن میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو مانوں اگر وہ پہنچ جائے. تفصیل سے غام صاحب سے اس کو سمجھیں گے اور حجت حدیث کے ضمن میں جو سارے اشکالات پیش کی جاتے ہیں وہ بھی وقتاً فوقتاً رکھیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ.